بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الصعاريخ. قلت: وما الصعاريخ؟ قال: الضرابيس. وكان قد سقط فمه، فقلت لعمرو بن دينار: أبا محمد، سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يخرج بالشفاعة من النار. وحدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج قوم من النار بعدما مسهم منها صفع، فيدخلون الجنة فيسميهم أهل الجنة الجهنميين. وحدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قوله إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، يقول الله: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، فيخرجون قد امتحشوا وعادوا حمما، فيلقون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، أو قال حميئة السيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تروا أنها تنبت صفراء ملتوية. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غند قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق قال سمعت النعمان سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذاب يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه. وحدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن النعمان بن بشير قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهون أهل النار عذاب يوم القيامة رجل على أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل والقمقم. وحدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن خيثمة عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم ذكر النار فأشاح بوجهه فتعوذ منها، ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وحدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعة يوم القيامة، فيجعل في ضخضاق من نار يبلغ كعبيه يغلي منه أم دماغه. وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا، فيأتون آدم فيقولون: أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربنا، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته ويقول: ائتوا نوحا أول رسول بعثه الله، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته: ائتوا إبراهيم الذي اتخذه الله خليلا، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته: ائتوا موسى الذي كلمه الله، فيأتونه فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته: ائتوا عيسى، فيأتونه فيقول: لست هناكم، ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعوني ما شاء الله، ثم يقال لي: ارفع رأسك سلطوطة وقل: يسمع واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم أشفع فيحد لي حدا، ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأقع ساجدا مثله في الثالثة أو الرابعة حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن. باب الرقاق بخاری شریف کے ان مضامین سے تعلق رکھتے ہیں جس میں آخرت کے مضامین ہوتے ہیں زیادہ، اور آخرت کے مضامین جتنے زیادہ آدمی کے سامنے ہوں گے اسی اعتبار سے آدمی تیاری کرتا ہے اور اس زندگی کو گزارنا اس کے لیے آسان بھی ہوتا ہے اور راستہ اور رخ طے بھی کر سکتا ہے اس آدمی. اصلی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنا طے فرمایا ہے اور انسانوں کے اعمال کے اعتبار سے ان سے برتاؤ کرنا یہ بھی طے فرمایا ہے, وہ اعمال جو ان کے اس دنیا میں رہے. ان کے اعمال میں اہم عمل ان کا ایمان ہوتا ہے, ایمان بھی دل کا ایک عمل ہوتا ہے, تو ایمان اور اعمال دونوں بھی لفظ بولے جاتے ہیں. اصل یہ ہے کہ اس کے اعتبار سے برتاؤ ہوگا, اس برتاؤ کی تفصیلات یہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دو انجام بنائے ہیں, دو طرح کے رزلٹ ہیں. ایک سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تعلق ہے اور ایک سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا تعلق ہے. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت والا حصہ ہے, شعبہ ہے, اس میں بے شمار نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, راحتیں ہیں, لذتیں ہیں, کسی قسم کی کوئی تکلیف انسانوں کو نہیں ہوگی, اللہ پاک خوش ہو جائیں گے اور جنتیوں کو روحانی اعتبار سے, جسمانی اعتبار سے ہر طرح راحت پہنچائی جائے گی. ان کے لباس, ان کے مکانات, ان کے کھانے پینے کی چیزیں, ان کی لذت کا انتظام, ان کی خواہشات کا انتظام, یہ پورا پورا ہوگا اللہ کی طرف سے, جیسا کہ ہم حدیثوں میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. اللہ پاک یہ انجام ایسے لوگوں کے لیے فرمائیں گے جو اس دنیا میں ایمان کو سیکھ کر ایمان کے مطابق زندگی گزارتے رہے ہوں. اس دنیا میں ایمان کو سیکھ کر ایمان کے مطابق زندگی گزارنا انتہائی مجاہدہ چاہتا ہے, کیونکہ ایمان کے مطابق زندگی عام حالات زندگی سے مختلف ہوتی ہے. اس میں پابندیاں ہوتی ہیں, اس میں آدمی کو پابندی سے عبادت انجام دینی پڑتی ہے, اس کو ترک نہ کرے آدمی, چھوڑے نہیں. اس میں آدمی کو کمانے اور خرچ کرنے میں پابندیاں ہوتی ہیں, اس میں رہنے سہنے میں پابندیاں ہوتی ہیں, اس میں خوشی اور غم میں پابندیاں ہوتی ہیں. ہر طرح کی دعوت میں نہیں جا سکتے آپ, ہر طرح کی دعوت کر نہیں سکتے آپ. خوشی کرنا ہے تو اس کے بھی کچھ قاعدے قانون ہیں, غم منانا ہے تو اس کے بھی کچھ قاعدے قانون ہیں. لباس ہے, وضع خطا ہے, شکل صورت ہے, ان سب چیزوں میں ایک پابندی والی لائف ہوتی ہے. پھر عام طور پر لوگوں کی طرف سے تعاون بھی کم ہوتا ہے, لوگ بجائے انکریج کرنے کے اور زیادہ شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دور ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں, بعض مرتبہ تکلیف پہنچاتے ہیں, بے عزتی کرتے ہیں. یہ ساری چیز آدمی کے لیے اس وقت ممکن ہوتی ہے کہ جب آخرت اس کی نگاہوں میں ہو, اور یہ اللہ کی طرف سے امتحان کے طور پر ہے کہ جن کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنے والا ہوں دنیا میں, ان کو اس طرح کی پابندی کرنی ہوگی. اگر پوری دنیا ایسی ہو جائے تو بہت آسانی ہوتی ہے, جب اسلام پھیل جاتا ہے تو بہت آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے. لیکن اگر دنیا میں شر کا غلبہ ہے, برائی کا غلبہ ہے, تو جو لوگ اس راستے پر چلنے والے ہوں گے ان کو بہت مجاہدے پیش آئیں گے. مگر ہر قسم کے مجاہدے کو برداشت کرنے کے لیے ذہنی طور پر پرپیئر ہونا, تیار ہونا اور وقت پر مجاہدہ کرنا, اس کو برداشت کر لینا, لیکن اللہ کے حکموں پر چل کر دکھا دینا, یہ حوصلے کی بات ہے. اور اگر خدا نخواستہ اس دنیا کی زندگی میں آدمی غفلت میں, سستی میں, شہوت میں اور لوگوں کے کہنے سننے میں اور عام چال چلن میں جو لوگوں کے ہیں خود کو اس دھارے میں ملا دے گا, تو ٹائم تو اس کا بھی بہت جلدی گزر جاتا ہے, اس کا بھی. تو جب آخرت میں آدمی پہنچے گا تو وہ گویا اپنے ایمان و عمل کو ضائع کر چکا ہوگا, نقصان پہنچا چکا ہوگا. بعض مرتبہ تو یہ ہوتا ہے کہ پوری طرح ضائع ہو جاتا ہے کہ ایمان ہی نہیں لایا. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایمان والا تو تھا لیکن اس کو فکر نہیں تھی زیادہ, وہ ڈرتا نہیں تھا اللہ سے زیادہ، اس نے آخرت کی فکر نہیں کی زیادہ، تو اس اعتبار سے اس کو نقصان پہنچے گا. اب یہ جو نقصان پہنچے گا تو بعض مرتبہ یہاں تک پہنچے گا کہ ایسے آدمی کو بھی جہنم میں جانا پڑے گا جو اللہ کے عذاب کی جگہ ہے، وہ بہت سخت جگہ ہے. اصل قصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اعمال کی وجہ سے یا تو ایمان نہیں ہونے کی وجہ سے، یا اپنے اعمال ایمان تو ہے لیکن عمل بہت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے، اکثر لوگ پل صراط پر سے گزرتے ہوئے گر پڑیں گے جہنم میں. اکثروں کا یہ حال ہوگا کہ جہنم میں وہ لوگ بھی گر جائیں گے جو ایمان والے ہیں، لیکن بدعملیوں کا ذخیرہ ان کے پاس زیادہ ہے. وجہ اس کی حدیثوں میں جیسے ابھی آئے گی کہ جہنم کے لیے کلالیب ہیں. کلالیب کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا جو برج ہے وہ تو ایک بیلٹ کی طرح سے ہے، بہت باریک، لیکن اس کے ساتھ میں دو طرف سے کانٹے لگے ہوئے ہیں. وہ کانٹے ایسے ہیں جیسے کچرے کو کھینچنے والی کاڑیاں ہوتی ہیں. تو وہ جو دندانے لگے ہوئے ہیں وہ مختلف قسموں کے ہیں، یعنی صوفیہ کا کہنا یہ ہے کہ وہ دندانے کائنڈ ہیں مختلف قسموں کے، کہ کس طرح کے لوگوں کو پکڑ لینے کا ہے. مختلف قسم کے وہ دندانے ہیں، لوگوں کو ان کے اعمال کے اعتبار سے پکڑ لیں گے. کچھ عجب نہیں ہے کہ اللہ پاک نے اعمال کے اعتبار سے ان میں فرق رکھا ہو. برائی کرنے والوں کی قسمیں ہیں، برے عملوں کی قسمیں ہیں، تو وہ پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کے کھینچ دیں گے اس کو. تو بہت کم لوگ ہوں گے جو اس پر سے نکل جائیں گے آگے، یعنی اتنا باریک برج اور پھر اس کے اوپر سے وہ دندانے، وہ کانٹے جو باہر نکل کے آئے ہوئے رہیں گے، ان کی کیفیت یہ ہے کہ اس پر سے گزرتے ہوئے انبیاء گھبرا رہے ہوں گے. آگے کی حدیث میں آئے گا کہ نبیوں کا جملہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہوگا کہ یا اللہ اس پہ سلامتی سے گزروا دیجیے. ہر نبی کا یہ جملہ ہوگا کہ یا اللہ سلامتی سے گزروا دیجیے. نبی ڈر رہے ہوں گے کہ کسی ذرا سے لغزش کی وجہ سے کہیں وہ آنکڑا پکڑ نہ لے ہم کو، پتہ نہیں وہ کتنے قسموں کا ہو. پھر اس کے بعد میں شفاعت کا سلسلہ چلے گا، تو اس شفاعت میں جتنے ایمان والے ہیں ایمان کے وہ اعتبار سے وہ نکلتے چلے جائیں، اور بالآخر جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے وہ بھی نکال ہی لیا جائے گا. مگر اس کا ٹائم کب آئے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا. زیادہ وقت بھی لگ سکتا ہے، کم وقت بھی لگ سکتا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے بھی جل جانا پڑا تو وہ کوئی تھوڑا نہیں ہو، تو بہت وہاں کی تھوڑی دیر بھی یہاں کی بہت دیر ہے. اس لیے باب الرقاق کی اہمیت خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ بھائی کب تک یہ غفلت والی اور شہوت والی زندگی میں اپنے اوقات کو برباد کیا جائے. سچی توبہ کر کے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر، کون لوگ کیا بولیں گے، کون عزت دے گا کون نہیں دے گا، میں کس کو بھلا لگوں گا کس کو برا لگوں گا، اس سے قطع نظر. نقصان ہے کہ میرا فائدہ ہے، یہاں کا نقصان کوئی نقصان ہی نہیں، یہاں کا فائدہ بھی کوئی فائدہ نہیں. اگر تھوڑا سا یہاں کا فائدہ لے کے آخرت کا نقصان کر لیے تو وہ کوئی فائدہ نہیں شمار میں، اور اگر یہاں کا تھوڑا نقصان برداشت کر کے آخرت کا فائدہ لے لیے تو وہ کوئی نقصان میں شمار نہیں. جیسے بہت بڑا چیک آدمی کو ملنے والا ہو دو چار گھنٹے دھوپ میں کام کرنے پر، تو وہ دو چار گھنٹے دھوپ میں کھڑے رہنا، تپنا اور پسینہ بہانا اس چیک کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں. آدمی خوشی خوشی کھڑا ہو جاتا ہے، کام کرنے لگتا ہے. اس لیے اس دنیا میں جینے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک اللہ کے لیے جینا سیکھ لے، اور اللہ کے لیے جینا ہوتا ہے حضور والے طریقے پر. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا جو پاکیزہ طریقہ ہے اس کو قبول کرنے میں کسی کی پرواہ نہیں کرنا، حتیٰ کہ شوہر کو بیوی کی نہیں کرنا، بیوی کو شوہر کی نہیں کرنا، ماں باپ کو اولاد کی نہیں کرنا، اولاد کو ماں باپ کی نہیں کرنا، رشتہ داروں کو رشتہ داروں کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوستوں کو دوستوں کی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، محلے والوں کو محلے والوں کی رعایت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ماتحت کو اپنے آفیسر کی رعایت کی ضرورت نہیں ہے، آفیسر کو اپنے ماتحت یا اپنے سے اوپر والے کسی کی رعایت. یہاں پہ یہ شعبہ ایسا ہے اپنے عمل کا، اپنے ایمان اور اپنے ذاتی عمل کا، کہ اس میں کسی کی رعایت کوئی تک ہی نہیں دیتی، کوئی سینس نہیں دیتی. بھائی یہ طریقہ صحیح ہے، یہ اسلام کے موافق ہے، بس ارے اس میں تو تمہاری بے عزتی ہو جائے گی بلا سے، ایسی ایسی بے عزتی کے لیے ہزاروں عزتیں قربان. تم ایسا کرو گے تو لوگ تمہیں چاہیں گے نہیں. ٹھیک ہے, چاہیں یا نہ چاہیں, اگر تم ایسا کرو گے تو تمہاری شادی نہیں ہوگی. بھلا سے شادی ہوئی ہوئی, نہیں ہوئی نہیں ہوئی, دیکھا جائے گا. کہیں نہیں جاتی مقدر کی شادی, کہیں جاتی ہی نہیں. وہ تو آپ کے قدموں میں گرنا ہی گرنا ہے. تو یہ ڈسیشن لینا ہوتا ہے ایک ایمان والے کو, اپنے موت سے پہلے پہلے کم از کم ایک ایمان کی ایک ایسی کیفیت اور ایسی طاقت اپنے اندر لانا چاہیے کہ جس میں وہ ہر چیز کے مقابلے میں حضور والے طریقے کو ترجیح دے دے. کیونکہ جو یہ کر کے گزر گیا بس وہ کامیاب. چنانچہ اس ضمن میں ایک حدیث یہ بھی بیان کی جا رہی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکلیں گے جہنم سے شفاعت کی وجہ سے لوگ ایسے جیسے کہ سوکھی ہوئی ککڑیاں ہوتی ہیں, جل کے بالکل چھوٹی چھوٹی ککڑیوں کے پیس بننے, کھیرا جو ہوتا ہے نا, ککڑی کو کیا بولتے ہیں, ککڑی ہے, کیوکمبر جو ہوتے ہیں سوکھے ہوئے, ویسے ہو چکے ہوں گے اور پھر اس حالت میں ان کو نکالا جائے گا. حدیث میں آ رہا ہے اور شفاعت کی وجہ سے ہوگا, یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے ہوگا. تو جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے والا ہے وہ تو کافر ہے, تو جو ایمان والا ہے وہ جہنم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے نکلے گا. تو اس حدیث شریف سے ایک بات یہ بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جائیں گے جہنم میں, ایمان والے بھی جو گنہگار ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے. تو یہ کانسیپٹ صحیح نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جہنم میں جائیں گے ہی نہیں, سارے مغفور ہیں, یہ کانسیپٹ صحیح نہیں. حضور کی برکت کا فائدہ ضرور ہوگا امت مسلمہ کو اور حضور کی شفاعت کا فائدہ ضرور ہوگا, لیکن ایک بڑا طبقہ ایمان والوں کا بھی اپنی بدعملیوں کی وجہ سے جہنم میں گر چکا ہو, تبھی تو ان کو نکالا جائے گا. امت مسلمانوں میں ایک گروپ ایسا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان روایتوں کی وجہ سے کہ آپ کی ساری امت کی بخشش کا فیصلہ ہوا, آپ کی تہائی امت کی بخشش کا فیصلہ ہوا, اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مرضی کے موافق فیصلہ کریں گے. ولسوف یوتی کا ربو کا فتح ہوا, تمہارا پروردگار تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی امتی کو جہنم میں جانے سے خوش نہیں ہوں گے, لہذا کسی امتی کو جہنم میں جانے نہیں دیں گے, یہ مطلب بنتا ہے اس بات کا. اس سے بعض لوگوں نے, غالب عدتیوں نے اور جاہل صوفیوں نے یہ سمجھا کہ کوئی جہنم میں جائے گا ہی نہیں حضور کا امتی, یہ مطلب غلط ہے, بات کو اس نے سمجھا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے کسی کے جہنم میں جانے سے, لیکن جانا جہنم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور عدم رضا پہ نہیں ہے, رہنا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے کسی کے جہنم میں رہنے پر. جب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ فلاں فلاں اپنے کرتوت کی وجہ سے جہنم میں جا چکا ہے, تو آپ راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ نکالا نہ جائے, تو آپ شفاعت فرمائیں گے تو نکالا جائے گا. یہ تھوڑی ہے کہ جانے ہی نہیں دیں گے, چونکہ جانے کا معاملہ تو پروسیسنگ میں ہوگا, جاتے جاتے ہی گر جائیں گے وہ. تو یہ تھوڑی ہے کہ آپ کا معاملہ پہلے ہی شروع ہو جائے گا, برج سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا اور آپ کسی کو جانے نہیں دیں گے. وہ تو برج کے پار ہونے کے بعد شفاعت کا مرحلہ سامنے آئے گا, تو اس سے پہلے سارے ٹپک چکے ہوں گے اندر جہنم کے اندر, کیونکہ جو برج ہے وہ جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے. تو اس لیے یہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے کوئی جائے گا ہی نہیں, جائیں گے. حدیث میں آ رہا ہے کہ نکالے جائیں گے وہ لوگ, بالکل کیوکمبر کی طرح سے ہوں گے چھوٹے چھوٹے. سعاریر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ زغابیس. اور دوسرا مسئلہ اس حدیث شریف سے یہ معلوم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حق ہے, آپ شفاعت فرمائیں گے. جہاں کچھ لوگ اس قسم کے عقیدے کے ہوتے ہیں غالی, جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی جائے گا ہی نہیں, کسی کو سزا ہی نہیں ہوگی. اچھا, کسی کو سزا نہیں ہوگی کہ اگر تصور آپ دے دیں قطع نظر اس سے کہ وہ حقیقت کے برخلاف ہے, صحیح نہیں ہے, حدیثیں اس کی تائید نہیں کرتی, اس میں سائڈ افیکٹ اس کا یہ ہے کہ پھر آدمی گناہوں پر اتنا جری ہوتا ہے کہ اس کو پرواہ نہیں رہتی کچھ. چنانچہ آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی باتیں بہت کریں گے, ہر قسم کی برائی میں مبتلا رہیں گے. بھائی جب جہنم میں جانے ہی نہیں ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخشوا دیں گے, تو وہ حضور کی محبت, حضور کا پیار, حضور کا عشق, یہ باتیں بہت کریں گے, اور بےہودگی ہر قسم کی ہوگی. سود کھانے والے سود کھاتے رہیں گے, گانے بازے والے گانے بازوں میں رہیں گے. اور پھر انہیں جاہلوں نے لوگوں کو ایسا کانسیپٹ دے دیا ہے کہ وہ سال میں ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی فاتحہ دلا دو یا حضور کے نام پہ کچھ وہ کر دو، تقریب کر دو، میلاد کر دو، تو تمہارے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. اب جتنے گروپ والے ہیں، جتنے رنڈیاں ہیں، وہ بھی میلاد کرتی ہیں، گیارہویں شریف بارہویں شریف پکی ہوتی ہے ان کی، اور خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر کہ اگر گیارہویں ہم نے کر دی تو سال بھر کا پاپ ختم، کیونکہ حضور کے نام پہ کر دیا ایک کام اور حضور بخشوا لیں گے. تو یہ تو وہی بات ہو گئی جہاں ایک طبقہ، یعنی اس میں ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آدمی گناہوں پر جری ہو جاتا ہے اور فسق و فجور والی عام لائف میں مبتلا ہو جاتا ہے. ظاہری گناہوں کی بھی فکر نہیں رہتی، باطنی کی بھی. رشوت لینا عام ہوگا ایسے لوگوں میں، سود کھانا عام ہوگا ایسے لوگوں میں، وضع قطع کے بارے میں ان کو بالکل فکر نہیں ہوگی کہ سنت کے مطابق ہے کیا نہیں ہے، بس کچھ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور بخشوانے والے ہیں. ایک طبقہ ایسا ہے امت مسلمہ کا کہ جو دوسری ٹائپ کا ہے، دوسرے سائڈ پہ ہے، وہ کہتا ہے کہ شفاعت وفات کوئی چیز نہیں ہے. معتزلہ اور خوارج کے نام کے دو گروپ گزرے ہیں مسلمانوں میں، ان کی تھنکنگ کے لوگ ہوتے ہیں ابھی بھی کہیں کہیں. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ شفاعت نہیں ہوگی آخرت میں کسی کے لیے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شفاعت کیوں ہوتی ہے؟ شفاعت اس لیے ہوتی ہے کہ جو صاحب رحم ہے، جو قابل رحم ہے، اس کو اس کے رحم کو بتانے، اس کے قابل رحم ہونے کو سمجھایا جاتا ہے. ہاں بھائی میں جانتا ہوں اس کو، واقعتاً یہ بیچارہ مجبور ہے، یہ معلوم نہیں، یہ پریشان حال ہے، تو اس کو علم نہیں ہوتا جو اس کے لیے فیصلہ کرنے والا ہے کہ اس کو یہ چیز دینا ہے کہ نہیں دینا ہے. تو سفارش والا علم میں اضافہ کرتا ہے اس کے، اور اس کے قابل رحم ہونے کو ثابت کرتا ہے، تو اس کی شفاعت قبول ہوتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم و خبیر ہیں، عالم الغیب و شہادہ ہیں، ان کو تو معلوم ہے کہ کون کیسا ہے، تو پھر شفاعت کس بنیاد پہ ہوگی؟ یہ کہتے رہے ہیں وہ لوگ. اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ حضور کی شفاعت حق ہے، اور کل قیامت میں جو شفاعت ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کرنا ہے کچھ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رحم کی درخواست کرنا ہے اس وجہ سے کہ اگر آپ ان پر رحم نہیں کریں گے تو ان کو جو مصیبت ہوگی وہ آپ نہیں جانتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، اللہ پاک کو تو سب معلوم ہے. وہاں شفاعت اظہارا لکرامت الشافع ہے، شفاعت کرنے والے کی بزرگی اور محبوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے. جو شفاعت کرنے والا ہے اس کی محبوبیت مخلوق کے سامنے دکھائی جائے گی کہ تم تو اس قابل ہو لیکن ان کی وجہ سے تمہیں چھوڑا جا رہا ہے. اور قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے نزدیک سفارش کرے مگر اس کے اذن سے، مگر اس کی اجازت سے. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی اجازت نہیں ہوگی پھر بھی حضور شفاعت کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن کے بارے میں آپ کو اجازت ملے گی ان کے بارے میں آپ شفاعت کر لیں گے. جن کے بارے میں ملے گی کیا مطلب؟ کچھ لوگ ہیں، کچھ قسمیں ہیں جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا جائے گا. وہ ایک ہی قسم ہے اصل، وہ ہے کافروں کی. کافروں کے لیے حضور کو شفاعت کی اجازت نہیں ہوگی. اس میں کافروں میں منافقین بھی شامل ہیں، کافر بھی شامل ہیں، یہودی بھی شامل ہیں، عیسائی بھی شامل ہیں، مجوسی بھی شامل ہیں، آتش پرست بھی شامل ہیں، بحریے بھی شامل ہیں، ساری قسمیں مل کے پھر وہ ایک ہی قسم بنتی ہے، غیر مسلم. تو غیر مسلم کو شفاعت، غیر مسلم کے لیے کسی پیغمبر کو بھی نہیں ہوگا، سرکار کو بھی نہیں ہوگا کہ وہ شفاعت کریں. اجازت دی جائے گی آپ کو تو کس کے لیے دی جائے گی؟ جو مسلمان ہیں ان کے لیے دی جائے گی، آپ شفاعت کریں گے، آپ کی شفاعت پر فیصلہ ہوگا. اور بڑی شفاعت ہوتی ہے جس کو شفاعت کبرا کہتے ہیں، جس کو مقام محمود بھی کہتے ہیں، جو اذان کے بعد میں دعا کرتے ہیں ہم لوگ، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وبعثه مقاما محمودا. اے نبی، اے اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمائیے. مقام محمود کی تفسیر میں یہ بات کہی گئی ہے کہ مقام شفاعت کبرا، سب سے بڑی شفاعت کا جو مقام ہے وہ آپ کو دیا جائے. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی یہ دعا پڑھتا ہے تو میری شفاعت اس کو ضرور ملے گی. جو اس دعا کا اہتمام کرتا ہے اس کو میری دعا، اس کو میری شفاعت ضرور ملے گی. وبعثه مقام محمود ان الذی وعدتہ، حدیثوں میں عام طور پر الذی وعدتہ تک آتی ہے یہ دعا. بعض بعض روایتوں میں انک لا تخلف المیعاد کا لفظ بھی آتا ہے. اس میں علماء کرام اختلاف کرتے ہیں کہ الذی وعدتہ تک پڑھنا صرف، یا اس کے بعد کا جملہ بھی ملا سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اپنی طرف سے کچھ کر نہیں سکتے ایسی چیزوں میں. تو ویسے علماء اس کی اجازت دیتے ہیں، چونکہ بعض روایتوں میں ان کا لا تخلف المیعاد کے لفظ ہے اس کی اجازت ہے، مگر اکثر دعاؤں میں اذان کے بعد جو حدیثوں میں مروی ہیں وہ الذی وعدتہ تک کئی لفظ ہیں، اس سے حضور کی شفاعت ثابت ہو جاتی ہے. اور پھر اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جہنم میں ایک بڑا طبقہ خود مسلمانوں کا بھی گر چکا ہوگا جو حضور کی شفاعت سے نکلے گا. حدیث شریف کے سننے سے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہونا چاہیے، وہیں اس بات کی فکر ہو کہ کوئی ایسی شکل اللہ تعالیٰ بنا دے کہ یہ برج پر سے گرنے کی نوبت نہ آئے، تو دنیا میں آدمی کو کیئرفل رہنا پڑے گا، اہتمام کرنا پڑے گا، اعمال میں فکر رکھنی پڑے گی کہ کون سے اعمال ہیں جو جہنم پہ سے آدمی کو گرا دیتے ہیں، کیونکہ وہ تو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. وہ ایمان کی طاقت جو ہے نا وہ بجلی کی طریقے سے پار کر دے گی. تو ایمان اگر صحیح ہے تو چلوا دے گا وہ، اس کے ساتھ اعمال ہوں گے تو جس اعتبار سے اعمال ہوں گے اس اعتبار سے آدمی چلے گا. حضور نے فرمایا کوئی بجلی کی طرح سے گزر جائے گا، کوئی تیز رفتار گھوڑے کی طرح سے گزر جائے گا، کوئی سست رفتار اونٹ کی طرح سے گزر جائے گا، اور کوئی آدمی پیدل چل کے گزرے گا، اور کوئی آدمی گھٹنوں کے بل گزرے گا، کوئی گھسیٹتا ہوا جائے گا اس کے اوپر سے، اور کوئی جانا چاہے گا لیکن جا نہیں سکے گا، وہ کلالیب جو ہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، پیسز بنا دیں گے، وہ جو پکڑیں گے تو وہاں کا ٹوٹ ہی جائے گا، وہ چھوڑیں گے تھوڑے. کیا رکھا ہے دنیا میں، چند دن کی زندگی ہے. ایک اور روایت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، سب بخاری کی روایت ہیں تو جو بخاری میں ہے وہ تو ظاہر ہے کہ عام لوگوں کو بھی سب کو بھی قابل قبولی ہوتا ہے، دوسری روایتیں بھی قابل قبولی ہوتی ہیں تو محدثین کو معلوم ہے، لیکن بخاری تو ویسے بھی سب کے نزدیک قابل قبول ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکلے گی ایک قوم جہنم سے اس کے بعد میں کہ جہنم کی حرارت ان کو لگ چکی ہوگی. جہنم کی حرارت جس کو لگے گی تو اس کا جو بھی حال ہوگا وہ بولنے کی ضرورت نہیں. فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اس کے بعد وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے. فَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ، نام رکھیں گے جنت والے ان کا جہنمیین، ان کا نام ہی جہنمیین ہوگا. بھائی ادھر کی جنت میں کون رہتے ہیں؟ تو وہ جہنمیین رہتے ہیں، جو جہنم میں جا کے آئے نا مزہ چک کے آئے وہ لوگ ہیں وہاں پہ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل اہل الجنۃ الجنۃ، جب جنت والے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کو نکال دو. عمل نہیں تھا چلا گیا، اب ایمان ہے تو اس میں سے وہ نکلنا چاہیے، اس کو تو نکالو. فَيَخْرُجُونَ قَدْ انْتُحِشُوا وَعَادُوا حُمَمًا، نکالے جائیں گے وہ اس حالت میں، یا نکلیں گے وہ اس حالت میں کہ جل چکے ہوں گے اور کوئلے بن چکے ہوں گے. جل کے ان کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے کوئلے ہوتے ہیں، ایسے مرے ہوئے نہیں ہوں گے. یہاں پر تو کوئی چیز جلا کے کوئلہ کر دیں گے تو مر جائے گی، لیکن جہنم میں چونکہ موت نہیں ہے اسے مرے ہوئے نہیں ہوں گے، لیکن جلتے جلتے کوئلے کی شکل ہو گئی ہوں گے. فَيُلْقَوْنَ فِي نَهْرِ الْحَيَاةِ، پھر ان کو نہر الحیات میں ڈال دیا جائے گا. ایک نہر ہے، ایک کینال ہے جنت کے سامنے، اس کا نام نہر الحیات ہے، زندگی کی نہر، زندگی کی کینال، اس میں ڈال دیے جائیں گے وہ کوئلے پورے. فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحِبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، تو اس میں ڈالنے کی وجہ سے اس میں سے ایسے نکلیں گے وہ جیسا کہ کنارے کینال کے کنارے پودا نکلتا ہے، جو پانی بہ رہا ہوتا ہے تو اس کے کنارے خوبصورت خوبصورت پودے جو ہے نا وہ اٹھتے رہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم ترو انہا تنبت صفراء ملتویا، تم نہیں دیکھتے کہ نہر کے کنارے کوئی بیج جو ہے نا وہ پھوٹتا ہے اور اس میں سے ایک پیلا لپٹا ہوا کوپل نکلتا ہے. دانے کو جو آدمی دیکھتا ہے جب دانہ پھٹتا ہے، دانہ پھٹ کے اندر سے پودا نکلنے والا ہوتا ہے تو آہستہ اس میں سے نکلتا ہے، پیلا ہوتا ہے اور وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، پھر تھوڑی طاقت ملتی ہے تو پھر وہ سیدھا ہوتا ہے، پھر کھڑا ہو کے بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ جیسے یہ نکلتے ہیں پودے اس میں سے بیج میں سے، یہ بالکل پیلے ہوتے ہیں اور بالکل نازک ہوتے ہیں اور لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے جو ہیں وہ کوئلے جب ڈال دیے جائیں گے نہر الحیات میں تو اس میں سے یہ لوگ نکلیں گے. حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے کم عذاب والا جہنم میں, جہنم کے اندر سب سے کم عذاب والا قیامت کے دن وہ آدمی ہوگا کہ جو اس کے قدموں کو آگ میں رکھا جائے گا, اس کے قدموں کو آگ میں رکھا جائے گا. اس کے اندر کئی لفظ بولے گئے ہیں, بعض لفظوں سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ اس کے ٹخنوں کے برابر آگ کا دریا ہوگا جس میں اس کو کھڑا کیا جائے گا, اور بعض روایتوں سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ وہ آگ کے جوتیاں پہنایا جائے گا. تو گویا جب اس کے پیر اس میں ڈوبے ہوئے ہوں گے تو وہ جوتی ہی کا سینس بنتا بھی ہے. یغلی منہا دماغہ, جس سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا, آگ میں اس کو ٹھہرا دیا جائے گا اور اس کی گرمی کی وجہ سے دماغ ابل رہا ہوگا جیسے ہانڈی کے اندر کوئی چیز ابلتی ہے. یہ سب سے کم عذاب والا ہے, اس سے کم عذاب والا کوئی نہیں ہوگا جہنم میں. چنانچہ اس کے بعد والی روایت میں بھی یہی مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے انہوں نے سنا کہ جہنم میں قیامت کے دن سب سے کم عذاب والا وہ آدمی ہوگا کہ جس کو آگ کے دو انگارے جس میں پہنا دیے جائیں گے, جس سے اس کا دماغ ایسا کھول رہا ہوگا جیسا کہ ہانڈی کھولتی ہے اور جیسا کہ قمقم کھولتا ہے. قمقم کہتے ہیں کانچ کے برتن کو جس میں پانی پکایا جائے, پہلے زمانے میں نہیں ہوتا تھا, آج ہوتا ہے. آج کافی کے برتن, چائے کے برتن ایسے آتے ہیں جو گلاس کانچ کے بنے ہوئے ہوتے ہیں, اس کے اندر ابلتا ہوا نظر بھی آتا رہتا ہے, اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے. اس زمانے میں اس کا کوئی وجود نہیں تھا, آپ نے اس کا اسی پہلے ذکر کر دیا. بہت سی باتیں حضور کے زمانے میں بالکل نہیں تھی, لیکن آپ نے ایسا بیان فرمائی جسے آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کے بیان کر رہے ہیں. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ترغیب دیتے ہوئے بتایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو, ورنہ تو پھر حال یہ ہو جائے گا کہ جیسے کشتی میں لوگ جا رہے ہوں اور کشتی کئی منزلہ ہو. اس زمانے میں تو بادبانی کشتی تھی, دکھانی بھی نہیں تھی, اور حضور نے تو بحری سفر کیا ہی نہیں. پہلے تو حضور نے کوئی سمندری سفر نہیں فرمایا ہے, اور اس میں بڑی کشتیاں نہیں ہوتی تھیں عام طور پر سفر کے لیے, خوب لمبی چوڑی استعمال ہونے والی, اور اس میں کئی منزلیں ہونے کا تو کوئی تصور زمانے میں نہیں تھا. لیکن حضور نے فرمایا کہ کچھ لوگ نیچے کی منزل میں رہتے ہوں, کچھ لوگ اوپر کی منزل میں رہتے ہوں, اور حضور نے یہ فرمایا کہ پانی اوپر کی منزل میں ہو. آج تک بھی پانی اوپر کی منزل میں ہی ہوتا ہے, اس میں بھی عجیب بات ہے. اور فرمایا کہ لوگ یہ سوچنے لگے کہ ہم بار بار اوپر والوں کے پاس پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ لوگ حرج میں ہوتے ہیں, ڈسٹرب ہوتے ہیں, لہذا ہم ایسا کرتے ہیں کہ نیچے سوراخ کر لیتے ہیں, یہیں سوراخ مار لیں گے, پانی اس میں سے آتا رہے گا تو لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی. بعض مرتبہ تکلیف نہیں ہونے کے لیے کیسی تکلیف کا آدمی کام کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ لوگ سوراخ کرنے لگیں تو اگر تم ان کو روکو گے, کبھی سوراخ کرنے نہیں دو گے اور کہے کہ نہیں تم کو پانی یہیں سے لینا ہوگا, تو تم بھی بچو گے وہ بھی بچیں گے, اور اگر تم نے ان کو نہیں روکا تو وہ بھی ڈوبیں گے تم بھی ڈوبیں گے. یہ ایسی مثال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا ایسی کشتیوں کے ہونے کا. ایسے یہاں پر آپ نے قمقم کو بیان فرمایا, گلاس والے برتن جس کے اندر پانی پکایا جاتا ہے, فرمایا جیسے اس میں ابلتا ہے پانی ایسے ہی دماغ جو ہے وہ ابل رہا ہوگا. اور کچھ عجب نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عبرت کے واسطے دکھا بھی رہے ہوں. عدی بن حاتم کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جہنم کا تذکرہ فرمایا, سزا کی جگہ, تکلیف کی جگہ, جیل خانہ آخرت کا. جب آپ نے اس کا تذکرہ فرمایا تو فاشاح بوجہ ہی, آپ نے اپنے چہرے کو پھیر لیا. حضور جب کوئی بیان فرماتے تو ایسا ہوتا جیسے واقعہ وہ خود آپ کے اوپر گزر رہا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ رہے ہیں. اور کچھ عجب نہیں ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو دکھایا بھی جاتا ہوں. آپ نے اپنا چہرہ پھیل لیا اور اس سے پناہ مانگی, پھر اس کے بعد پھر آپ نے جہنم کا تذکرہ فرمایا, تو پھر تذکرہ کرتے کرتے پھر اچانک آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا اور اللہ سے پناہ مانگی, پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اتقوا النار, آگ سے بچنے کی تدبیر کرو, جہنم کی آگ سے بچنے کی تدبیر کرو, چاہے کھجور کے ٹکڑوں کو صدقہ کر کے, بلو بشق تمرہ, چاہے کھجور کے ٹکڑوں کو صدقے میں دینا پڑے, جو ہو سکتا ہے وہ اس کا صدقہ کیا کرو اور جہنم سے بچاؤ اپنے کو. فرما فمن لم یجد فبی کلمت طیبت, اور اگر کسی آدمی کو کھجور کا پیس بھی نہ ملے صدقہ کرنے کے لیے تو لوگوں سے اچھی بات کر کے ہی اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. خوش اخلاقی سے پیش آؤ, اچھے طریقے سے بات کرو, معروف بات کرو لوگوں کے ساتھ, عمدہ بات کرنے کی عادت ہونا یہ بھی بہت بڑا کمال ہے, ہر آدمی کے بس کی چیز نہیں ہوتی ہے کہ آدمی خوش اخلاقی سے بات کرے, نرمی سے بات کرے, بات میں جھٹک پٹک نہ ہو, غصہ نہ ہو, نرمی ہو, ملاطفت ہو, طلاقت وجہ ہو, مسکراتا ہوا چہرہ ہو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے, فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سنا ہے, ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے چچا ابو طالب کا ذکر آیا, وَذُكِرَ عِنْدَهُ عَمُّهُ أَبُو طَالِب, تو حضور نے فرمایا کہ شاید ان کو میری شفاعت کل قیامت میں کام آئے گی, اور وہ اس طرح سے کہ آگ کے چھوٹے سے نہر میں ان کو کھڑا کیا جائے گا جس سے ان کے تخنے آگ میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا ہوا ہوگا. وہ جو آتا ہے کہ سب سے کم عذاب والا کل قیامت میں اس حالت میں ہوگا, وہ دراصل چچا ابو طالب کے بارے میں ہی ہے. اور حضور نے فرمایا کہ ان کو میری شفاعت کام دے گی اس حد تک صرف, جس کو عذاب ہو رہا ہے اس کا عذاب ختم ہو جائے ایسا تو نہیں ہوگا, لیکن یہ کہ حضور کی برکت سے اور حضور کے ساتھ حضور کی عظمت کو اور آپ کی محبوبیت کو ظاہر کرنے کے لیے ان کو تخفیف کر دی جائے گی, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلوک بہت کیا ہے انہوں نے, ہر قسم کی حمایت کی ہے. ایک مرتبہ مشرقی نے مکہ میں آ کے حضرت چچا ابو طالب کے سامنے جب بہت کہا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ تم لوگ سمجھتے کیا ہو, جب تک میری ناش پہ سے نہیں گزرو گے محمد کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, جب تک میری ناش پہ سے نہیں گزرو گے, میں زندہ ہوں تو میں جب تک تم میری ناش پہ سے نہیں گزرو گے تو محمد کو ہاتھ نہیں لگا سکتے, میں یہ گوارا نہیں کر سکتا, انہیں جو میرا بھتیجا جس مذہب کا ہے لیکن میرے جیتے جی اس کو کوئی گزر نہیں پہنچ سکتی, یہ آپ یہ انہوں نے فرمایا تھا. وابيض يستصفى الغمام بوجهه, بڑا اچھے اشعار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, ان کا ہی شعر ہے, حضرت ابو طالب کا ہی شعر ہے, وابيض يستصفى الغمام بوجهه, وہ گورے وہ خوبصورت اور گورے کہ جن کی برکت سے پانی مانگا جاتا ہے, ان کا شعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انہوں نے کہا, کیونکہ جب پانی نہیں پڑتا تھا تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کے پانی مانگتے تھے اللہ سے تو بارش ہو جاتی تھی. وابيض يستصفى الغمام بوجهه سمال اليتامى, کیا ہے وہ سمال الیتامہ حمایت للارملی, ایسا کچھ لفظ ہے, جو یتیموں کی پناہ گاہ ہے اور جو بیواؤں کی راحت پہنچانے والے ہیں, وہ ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بہت رعایت کرتے تھے وہ, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے کہ بس ایک مرتبہ ایمان کا کلمہ تصدیق قلبی کے ساتھ میں بول دے تو بقیہ معاملہ میں نمٹا لوں گا, لیکن انتقال کے وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کلمے کو پیش کرتے رہے کہ آپ ایمان لے آئیے, تو ابو جہل اور اس کے ساتھی ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ تم بتاؤ کہ تم اپنے باپ دادا کو حق پہ سمجھتے تھے کہ نہیں سمجھتے, اور تم بتاؤ کہ تم اپنے باپ دادا کے دین پہ مرنا پسند کرو گے یا باپ دادا کے دین سے ہٹ کے مرنا پسند کرو گے, یہ ان کو غیرت دلاتے رہتے تھے, اور یہ بولتے تھے کہ ابو طالب تمہاری بڑی عزت ہے سوسائٹی میں, اگر تم مر گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کر کے تو تمہاری عزت نہیں رہے گی اور تمہارا نام ہمیشہ برا رہے گا مرنے کے بعد, وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ مرنے کے بعد کسی کا برا تذکرہ ہو, میرا برا تذکرہ ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے, حضور یہ کہہ رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے, آخر میں جب ابو طالب پر سختی شروع ہو گئی موت کی تو انہوں نے کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پہ جاتا ہوں, اور حضور سے فرما دیا کہ اگر ان لوگوں کا اگر غیرت کا ڈر نہ ہوتا اور آر کا ڈر نہ ہوتا تو میں تیرا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک مرتبہ بول دیتا ایک, مگر چلے گئے اسی حالت میں. رہ گئی بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ قلق ہوا اور آپ روتے ہوئے واپس آئے اللہ نے آیت اتار دی، انک لا تهدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت ہمارے ہاتھ میں ہے، ولکن اللہ یهدی من یشاء، لیکن اللہ پاک جس کو چاہتا ہدایت دیتا، جب انہوں نے لینا ہی نہیں چاہا تو ہم نے دینی مصلحت نہیں تھی، بس اتار. مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ان کے ساتھ کچھ نرمی ہو، تو حضور کی برکت سے باوجود ان کے غیر مسلم ہونے کے ان کے ساتھ اتنی نرمی کی گئی کہ سب سے کم عذاب دیا جائے گا، عذاب تو دیا جائے گا لیکن وہ کم، دوسروں کے اعتبار سے وہ کم ہوگا. اسی لیے شیعوں کا یہ کہنا کہ چچا ابو طالب مسلمان تھے یہ غلط ہے، جو اسلام کی حالت میں گیا وہ اسلام میں گیا، جو اسلام کی حالت سے محروم رہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیا کرتا. اور شیعہ حضرت ابو طالب کو اس لیے مسلمان قرار دینے کے قائل ہیں کہ وہ حضرت علی کے ابا تھے، تو اب یہ کیسے بولیں کہ حضرت علی کے ابا جو ہے نا وہ کافر تھے اور جہنم میں گئے، یہ کیسے بولیں، یہ ان سے بولا نہیں جاتا. تو اس لیے جو ہے نا چاہے قرآن حدیث کو بدلنا پڑے مگر وہ اپنی بات کی پچ کو نہیں بدلنا چاہتے، وہ چکر ہے. میں خواہش کس کی نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خواہش نہیں تھی ہوں گی، ہمارا تمہارا تو کیا حساب ہے، سرکار کی کتنی خواہش نہیں تھی اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں، لیکن مقدرات ہیں، نہیں ہو سکا، اللہ کو معلوم ہے اس میں کیا حکمت ہے اور کیا مصلحت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یجمع اللہ الناس یوم القیامہ، اللہ پاک لوگوں کو قیامت کے دن جمع کریں گے. علماء کہتے ہیں کہ ان مضامین کو سمجھتے رہنا چاہیے آدمی تنہائی، اس کا مراقبہ کرتے رہے آخرت کا، لوگوں کے جمع کیے جانے کا، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جانے کا، اپنے بھی جمع کیے جانے کا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا، اور جو احادیث میں بیانات بیان کیے گئے ہیں، باتیں بیان کی گئی ہیں، ان کو ایک ایک کو سوچے آدمی تو اسے ایک بڑی عبرت ہوتی ہے اور سوچنے پہ مجبور ہوتا ہے آدمی. لوگ کہیں گے کہ لبست تشفعنا علی ربنا، کاش ہم سفارش مانگے اپنے پروردگار کے بارے میں، اگر ہم گزارش کریں اللہ رب العزت سے، حتیٰ یریحنا من مکاننا، یہاں تک کہ اللہ پاک ہم کو آرام دے اس مقام سے، نجات دے دے اس حالت سے. جب میدان حشر میں لوگ جمع ہوں گے، اور حدیثوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جب ہوگا جب صراط پر سے لوگ گزر چکے ہوں گے، صراط پر سے گزرنے کے بعد کا مرحلہ بھی اتنا پریشان کن ہوگا کہ لوگ بولیں گے کچھ تو ہونا چاہیے، یہاں پہ دھوپ ہے، پیاس ہے، پریشانیاں ہیں لوگوں کی، ہر ایک اپنے اپنے ہولناکیوں میں ہے، اور سالہ سال گزر جا رہے ہیں، سو ایک سال، دو سال، دس سال، بیس سال نہیں، ہزاروں سال نکل جا رہے ہیں، پریشانی جا رہی نہیں. تو لوگ کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے کے لیے ہم لوگ کسی سے سفارش کروائیں، اللہ تعالیٰ سے مہربانی مانگیں تاکہ ہم کو نجات مل جائے اس جگہ سے. فیاتون آدم، لوگ آدم کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اپنی طرف سے روح ڈالی، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تاکہ آپ کو سجدہ کرے تو انہوں نے سجدہ کیا، تو آپ تو اللہ کے اتنے محبوب ہیں، لہذا آپ ہمارے لیے سفارش کر دو اپنے ہمارے پروردگار کے پاس، وہ کچھ کریں. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ میں اس مقام پر نہیں ہوں، لست ہناکم، میرا یہ کام نہیں ہے، میں اس مقام پر نہیں ہوں، اپنی جگہ پر میں آدم ہوں، سب سے پہلا انسان ہوں، تم سب کا باپ ہوں، لیکن یہ ہے کہ یہ میرا اپنا مقام نہیں ہے. وَيَذْكُرُ خَطِيئَتَهُ، اور اپنی غلطی کو یاد کریں گے، حضرت آدم اپنی غلطی کو یاد کریں گے، کہیں گے کہ میں جہنم جنت میں جب میں تھا تو مجھ سے ایک ذہول ہو گیا تھا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آج مجھ سے پوچھ لیے کہ تم کیا حساب سے آئے میرے پاس، تم تو خود ہی غلطی کر چکے ہو، تو میں کیا بولوں گا. اور وہ کہیں گے کہ ہماری آج تو مغفرت ہو جائے تو یہی بس ہے، آج اس کو پھر کھودا نہ جائے، اس کیس کو، اس فائل کو پھر اٹھایا نہ جائے، اور آج چھٹی ہو جائے تو یہی غنیمت ہے. اتنے ڈر میں ہوں گے حضرت آدم علیہ السلام، حالانکہ کتنی زندگی لمبی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہاں گزاری، فرما برداری میں گزاری، طاعت میں گزاری، اور روتے رہے اپنے گناہ کے اوپر، ہر طرح کا حکم اللہ کا پورا بھی کرتے رہے، عوامر اور نواہی بھی تھے. بعض کہتے ہیں اب آیا ان کے پاس مستقل شریعت تھی نہیں تھی، اس زمانے میں اختلاف پایا جاتا ہے. ایک روایت میں یہ مضمون ہے کہ ان کے اوپر 21 صحیفے اللہ نے اتارے تھے، صحیفے چھوٹے چھوٹے کتابچے اور رسائل کو کہتے ہیں، قابل اور حابل کے موقع پر، اور اس میں جو ہے نا نماز اور زکوٰۃ کا بھی حکم تھا، اور محرمات کا بھی بیان تھا کہ خنزیر نہیں کھا سکتے، خون نہیں کھا سکتے، شراب نہیں پی سکتے، وغیرہ وغیرہ، اس کا بھی ذکر تھا. مگر یہ کہ وہ بھی صاحب شریعت تھے، اور خاصی امت تھی ان کی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں ان کی اولاد ان کو براہ راست, پھر ان کے سامنے جو ان کے بچے ہوئے, بچوں کو جو بچے ہوئے, سب ملا کے 40,000 بچے ہو گئے تھے ان کے. اس کے بعد ان کا انتقال ہوا, بچے پترے پتریاں نواسے نواسیاں سب ملا کے 40,000 کی جب تعداد ہوئی جب ان کا انتقال ہوا. یہ لکھا بھی شرح کے اندر. وہ کہیں گے کہ میں اس مقام پر نہیں ہوں, اور اپنی غلطی کو وہ یاد کریں گے اور کہیں گے کہ نوح کے پاس جاؤ, وہ سب سے پہلے رسول ہے جن کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے. یہ اول رسول انہیں پر ہی کلام ہے کہ وہ اول رسول کس حساب سے کہلائے گئے, تو کیا آدم علیہ السلام بھی رسول تھے یا نہیں تھے, اس میں اختلاف ہے. اصل یہ ہے کہ انسان آدم علیہ السلام کے بعد میں سارے ختم ہو گئے تھے, اس کے بعد جو سلسلہ انسانوں کا وہ نوح علیہ السلام سے چلا ہوا ہے. طوفان نوح میں سارے انسان مر چکے تھے, صرف نوح علیہ السلام بچ گئے, نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ ایمان والے بچ گئے تھے. جو ایمان والے بچ گئے تھے ان کو ساروں کی اولاد چلی نہیں, صرف نوح علیہ السلام کی جو اولاد ہے وہی چلی. اب جو بچے انسان پائے جاتے ہیں وہ نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں کی اولاد ہیں پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں. قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو ہی باقی رکھا, اس کا مطلب علماء یہی بتاتے ہیں کہ جو دوسرے ایمان والے تھے وہ 70-80 سب ملا کے تھے, اس میں سے کسی کی اولاد چلی نہیں. تو اس وجہ سے ان کو اول آدم ثانی بھی کہتے ہیں, اور ممکن ہے کہ بعض مستقل احکام کے اعتبار سے وہ ہوں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں نہ رہے ہوں, اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ وہ سب سے پہلے رسول ہیں, تو لہذا لوگ ان کے پاس آئیں گے. لست تو یوں کہیں گے کہ لست ہناکم, میں اس مقام پہ نہیں ہوں, یہ میرا یہ کام نہیں ہے, یہ کام کے لیے میں نہیں ہوں. وَيَذْكُرُ خَطِيَتَهُ, اور وہ بھی اپنی غلطی کو یاد کریں گے. وہ غلطیاں تو ہمارے حساب میں غلطیاں ہیں, ان کے اپنے شعور کے اعتبار سے ہیں, اگرچہ کہ اس کو غلطی کا حکم نہیں دیتے. ان سے کیا ہو گیا تھا, پوری دنیا زندگی میں ایک بار ایک بات ہوئی تھی بس, اسی کو وہ لوگ یاد کر کے اتنے پریشان رہیں گے. حضرت نوح علیہ السلام سے یہ ہوا تھا کہ جب بیٹا ان کا پھنس گیا پانی میں, تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ اللہ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ تم کو اور تمہاری اولاد کو نجات دوں گا, اب یہ میری اولاد ہے. بیٹے سے کس کو محبت نہیں ہوتی, تو انہوں نے کہا کہ یہ میری اولاد ہے. اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو گئے, کیا حساب سے بولے تمہاری اولاد ہے, جب انہیں ایمان والا نہیں ہے, جب انہیں کافر ہے تو تم بولے کیسا. جن عائز کا انتقور من الجاہل, میں نصیحت کر رہا ہوں کہ اگلی مرتبہ پھر جہالت کی بات نہیں کرنا, یہ اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں. انی اعوذ بک ان تکون من الجاہلین, انی اعوذ بک ان تکون من الجاہلین, میں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جہالت کی بات پھر نہیں کریں گے. وہ تو نیک اولاد جب نہیں ہے اور جب ایمان والا نہیں ہے تو تمہاری اولاد خالی تمہارے جسم سے نکلی اور تمہارے جسم کا ایک پیس ہے بول کے تم اس کو اولاد بول سکتے کہ وہ جب میرا دشمن ہے مجھے ہی نہیں مانتا تو پھر تم اس سے محبت کیوں کر رہے ہو, کیوں چاہ رہے ہو اس کے بارے میں کہ وہ بچ جائے. یہ اللہ نے ان سے کہا تھا. فوراً نوح علیہ السلام سے تائب ہو گئے تھے. قال ربی انی اعوذ بک من ان اسالک ما لیس لی بہ علم, فرمایا پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں, اسی وقت کہا تھا کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ میں آپ سے ایسی چیز کا مطالبہ کروں جس کا مجھے علم نہیں ہے, مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے نہیں کرنا چاہیے, میں یہی سمجھا کہ میری سلبی اولاد ہے تو میں اس کی شاید سفارش کر سکتا ہوں. وَإِلَّا تَغْفِرْلِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ, جب اگر آپ معاف نہیں کریں گے, اگر آپ رحم نہیں کریں گے تو میں نقصان اٹھا لوں گا اور خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا. تبھی توبہ بھی کر لی اور اللہ نے توبہ بھی قبول فرما لی اور صاف ہو گیا معاملہ, کیونکہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ کافر بچے کی سفارش کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے, اولاد کی محبت میں انہوں نے کر لی تھی. لیکن کل قیامت کا منظر اتنا سخت ہوگا کہ نوح علیہ السلام اپنی اس غلطی کو یاد کر کے بولیں گے کہ آج اگر وہ فائل نہیں کھلی تو بس ہے, سفارش کرنا تو بہت دور کی بات ہے. مجھ سے اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ تم نے تو یہ کیا تھا, اس میں آپ تم کیئرفل نہیں رہے, تو میں کیا بول سکوں گا, یار میں اس مقام پہ نہیں ہوں. کہیں گے کہ تم ابراہیم کے پاس جاؤ, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنایا ہے, تو خلیل اللہ ہے. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, اللہ نے ابراہیم کو خلیل بنایا, خلیل پکے دوست کو کہتے ہیں, گہرے جگری دوست کو. تو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں نے اس کو اپنا جگری دوست بنایا, اپنا پکا دوست بنایا. کیا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا. لوگ ابراہیم کے پاس آئیں گے اور ان سے وہی بات کہیں گے, وہ کہیں گے لستو ہونا سے, میرا یہ مقام نہیں ہے. وَيَذْكُرُ خَطِيَتَهُ, اور وہ بھی اپنی غلطی کو یاد کریں گے. ان سے کیا غلطی ہوگی, ان سے تو 3 غلطیاں ہوئے تھے, یعنی ہمارے ان کے اپنے حساب میں فہم کے اعتبار سے غلطی ایک بھی نہیں ہوئی اس میں سے, لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کچھ کام ایسے ہو گئے جو ان کے حق میں ان کے مرتبے کے اعتبار سے مناسب نہیں تھے, اور وہ اسی پہ بہت برا فیل کرتے رہے زندگی میں. ایک یہ ہے کہ وہ بتوں کو جب انہوں نے توڑ دیا, لوگوں نے آ کے پوچھا کہ کس نے توڑا, تو انہوں نے کہا کہ ان کے بڑے نے توڑا. بل فالو کبیر مہادا, اب ہے تو یہ توڑیا, مطلب یہ ہے کہ بعض مرتبہ خبر جو ہے نا انکار کے معنی میں ہوتی ہے. بڑے نے توڑا, بڑا بڑے بت کے اوپر ہتھوڑا رکھ دیا تھا نا, کہا ان کے بڑے نے توڑا, تو ایک تحکم تھا یہ, مطلب بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر یہ کچھ نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں تو سمجھو کہ ان کے بڑے نے توڑا. تو انہوں نے خود ہی کہا کہ بڑا ہو کیا چھوٹا ہو, کوئی بھی توڑ پھوڑ تو سکتا نہیں, لے دے گے تو ہی ہیڑو جس میں لینے, یہ انہوں نے پلٹی بات کو, اور یہ حقیقت بھی تھی, مگر انہوں نے کہا تھا یہ بل فعلہ کبیرہم, ان کے بڑے نے کیا ہے. کہ اب وہ کل ڈر جائیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ پوچھیں کہ تم یہ بات لپٹ کے کیوں بولے. بلکہ بعض مفسرین تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بل فعلہ کبیرہم سے مراد ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنی ذات کو ہی لیا تھا, ان کا جو بڑا ہے اس نے توڑا, اب یہاں پہ تو میں ہوں اسی لیے میں نے توڑ دیا. کچھ بھی ہو بہرحال بات لپیٹی تھی انہوں نے, جس کو توریہ کہتے ہیں, اس پر وہ ڈریں گے کل قیامت میں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت سارہ کو لے کے جا رہے تھے, اپنی بیوی کو لے کے جا رہے تھے, مصر سے گزر رہے تھے. شاہ مصر کی عادت یہ تھی کہ جو بہت خوبصورت لڑکی ہوتی وہ اس پہ وہ اس کو رکھ لیا کرتا تھا. حضرت سارہ بے پناہ خوبصورت تھی, تو اس کی عادت یہ تھی کہ اگر بیوی ہے بلکہ معلوم ہوا تو روک لیتا تھا, نہیں کہتا کہ تو چھوڑ دے میں شادی کر لوں گا, ایسا مجبور کر دیتا تھا. لیکن اگر بہن ہے تو پھر نہیں چھیڑتا تھا, مشہور یہ ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھوایا, یعنی ان کے کارندوں نے پوچھوایا جو ہوتے ہیں نا بارڈر کے اوپر, تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے, یہ کہا تھا. تو اب یہ بھی بہن سے مراد مذہبی بہن ہے, مطلب ان کا یہ تھا کہ ہر کوئی بہن بھائی ہوتے ہیں مذہب کے اعتبار سے, تو مذہب کے اعتبار سے بہن ہونے کے معنی انہوں نے مراد لیے تھے, لیکن بات کو لپٹ دیا تھا. اب یہ اس پر ان کو بہت شرمندگی ہوگی کہ میں نے یہ بات لپٹی کیوں. حالانکہ اس کے بعد پھر قصہ ہوا وہ یہ ہے کہ پتہ چل گیا بادشاہ کو کہ یہ بہن نہیں ہے بیوی ہی ہے, تو پھر بادشاہ نے اپنی نیت خراب کی اور چنانچہ ان کو روکنا چاہا تو بادشاہ کے ہاتھ چھل ہو گئے. بادشاہ نے کہا کہ تم کو خاص آدمی لگتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم دعا کر دو میں چھوڑ دوں گا اگر میرے ہاتھ صحیح ہو گئے. اس کے ہاتھ صحیح ہو گئے تو چھوڑ دیا, پھر نیت خراب ہوئی کہ پتہ نہیں ہاتھ چل گئے تھے یا ویسے ہی اکڑ اکڑ گئے تھے, کیا ہے خام ہوا, پھر اس نے ایسے ہی ارادہ کیا تو پھر ہاتھ چل ہو گئے. تو پھر سمجھ گیا وہ کہ یہ کوئی خاص بندہ ہے اللہ تعالیٰ کا, تو پھر اس نے اپنی بیٹی حاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دے دیا تھا. حضرت حاجرہ جو ہے نا وہ شہزادی ہیں, اور ان کے نکاح میں دے دیا تھا, ابراہیم علیہ السلام کو شادی کر دیا تھا اپنی بیٹی سے اعتقاد میں, خوش عقیدگی میں. ایسی پھولوں میں پلی ہوئی بیٹی کو یہ اللہ نے حکم دیا کہ اس کو وادی غیظ ذرا میں لے جا کے ڈال دو مکے میں, جہاں پہ کچھ بس پہاڑی پہاڑ, خشکی خشکی, ریگستان ریگستان, کوئی مونس نہیں کوئی غمخواہ نہیں. ان کا ٹائم گزارنا اس ایسی لڑکی کا, وہاں پہ ٹائم گزارنا کوئی اور بغیر شوہر کے بغیر انسانوں کے کوئی کھیل نہیں تھا, اور اللہ کی محبت میں اس لیے اللہ نے ان کی یادگار قیامت تک کے لیے رکھ دی. بہت بہت ہی فرما بردار. تو غرض یہ ہے کہ ایک بات انہوں نے وہ کی تھی, اور ایک مرتبہ یہ ہے کہ وہ کافروں نے مشرکوں نے ان سے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا ہمارے جاترا میں چلو, ان کا میلہ تھا بتوں کا, عید کا دن تھا ان کا, تو ابراہیم علیہ السلام کو مجبور کرنے لگے کہ تم ہمارے ساتھ چلو. تو ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے کہ انی سقیم, میں بیمار ہوں. تو وہاں پہ بھی اصل میں بات پلٹ دی تھی, فنظر نظرۃ فی النجوم فقال انی سقیم, ستاروں میں ایک نظر دیکھی اور کہنے لگے میں بیمار ہوں. وہ لوگ جو ہے نا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ستاروں کو دیکھتے تھے, تو اب اگر ویسے بولتے میں بیمار ہوں تو بولتے کہا تو بیمار تو نہیں ہے, چلو بیمار نہیں ہے خامخا جھوٹ بول رہا. جب انہوں نے یوں کہا یوں کیا تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ انہیں ستاروں میں دیکھ کے سمجھ گیا بیمار ہو جائیں گا, انہیں حساب لگا لیا اپنا. تو وہ لوگ یہ سمجھے, اور ابراہیم علیہ السلام کا اور کوئی مطلب نہیں تھا, صرف وہ ان لوگوں کو چکر دینے کے لیے انہوں نے دیکھا ستاروں میں ایسا غور کر کے دیکھا, اس کے بعد کہنے کہ میں بیمار ہوں میں نہیں آ سکتا, تو چھوڑ کے چلے گئے. تو پیچھے وہ کاروائی کی تھی, وہ جو ان کے بت خانے میں جا کے سارے بت توڑے تھے, وہ کاروائی کرنے کی نوبت جب آئی تھی کہ جب ان کو چانس مل گیا تھا سب چلے گئے تھے, وہ اکیلے رہ گئے تھے. مگر وہ لوگ چھوڑنا نہیں چاہ رہے تھے ان کو, پہلے سے بھی ڈاؤٹ کرتے تھے ان کے اوپر کہ یہ کچھ گڑبڑ نہ کر دیں ہمارے غائبانے میں, کیونکہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا بھی تھا, چیلنج بھی کیا تھا ایک مرتبہ, اچھا میں دیکھوں گا تمہارے بتوں کو. تاللہ لاعقیدن اصنامکم، ٹھیک ہے میں دیکھوں گا تمہارے بتوں کو، ایک مرتبہ کہا تھا تو سب کو ڈاؤٹ تھا، وہ تو ان کو لے جانے پہ مجبور کر رہے تھے، تو انہوں نے ستاروں میں دیکھ کے کہا کہ نہیں میری طبیعت اچھی نہیں ہے، اب ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ حساب کتاب کے اعتبار سے اس کی طبیعت خراب آ رہی ہے لہٰذا چھوڑ دو بھائی اس کو. ابراہیم علیہ السلام کا مطلب وہ پلاننگ تھی دماغ میں کہ بھائی پیچھے رہ کے میرے کو ایک کام کرنا ہے، مگر وہ بات لپٹی انہوں نے وہاں. تو یہ اللہ کے حساب سے بھی نیک نیت ہے، انہوں اپنے حساب سے بھی نیک نیت ہے، اور ہمارے یعنی شریعت کے اعتبار سے یہ تینوں چیزوں میں کوئی گناہ نہیں ہے. دیکھنے میں یہ جھوٹ ہے، لیکن دیکھنے میں جھوٹ ہے حقیقت میں نہیں ہے، اور قابل مواخذہ نہیں ہے یہ احکام دین کے اعتبار سے، اسلام کے اعتبار سے. لیکن اللہ کے اعتبار سے یہ ہے کہ اللہ پاک یہ پوچھ سکتے ہیں خلیل اللہ ہونے کی حیثیت سے، جب تم میرے خلیل تھے تو تم کو کس چیز کی پرواہ تھی، تم کو کھلا بولنا تھا میں نہیں آتا جاؤ، ہو سکتا ہے یہ پوچھ رہے ہیں اللہ پاک، تم ڈرے کیوں، تم صاحب بولتے تھے کہ یہ میری بیوی ہے، تم نے لحاظ کیوں کیا، تم کو بولنا تھا جی ہاں میں توڑا ہوں بولو کیا بولنا ہے، لپٹنے کی کیا ضرورت تھی. تو اس پر ابراہیم علیہ السلام ڈرے ہوئے ہوں گے کل قیامت میں کہ اگر مجھ سے یہ بات پوچھ لی گئی تو میں کیا بولوں گا، اس لیے میرا یہ مقام نہیں. وہ کہیں گے کہ موسیٰ کے پاس جاؤ جو اللہ سے جو کلیم اللہ ہیں، جن سے اللہ بات کرتے تھے دنیا میں، جو وہاں پر آئیں گے وہ کہیں گے لست ہناکم، میں نہیں ہوں اس مقام پر. فیض کرو خطیتہ ہو، وہ اپنی غلطی کو یاد کریں گے. موسیٰ علیہ السلام سے پتہ نہیں کیا ہوا، ہاں موسیٰ علیہ السلام کا تو قصہ مشہور ہی ہے، انہوں نے وہ قبطی کو مارا تھا نا تو مار ڈالا تھا، فرعون کے ایک آدمی کو استنبی کی تھی اور اس کو مکہ مارا تھا تو وہ ختم ہو گیا تھا، تو وہ ان کو یاد آئے گا کہ وہ تو میں نے مارا تھا اور اللہ تعالیٰ سے میں نے غلطی سے مار دیا تھا، مارنے کے لیے نہیں مارا تھا اور وہ مر گیا تھا، تو اللہ سے میں نے معافی مانگی، اللہ نے معاف بھی کر دیا تھا. لیکن اگر آج پوچھ لیے کہ جب مار رہے تھے تو ذرا ہلکا ہاتھ کیوں نہیں مارا، اگر پوچھ لیے تو پوچھ سکتے، جب اندازہ تھا تمہیں کہ تم اتنے بڑے طاقتور ہیں اور تم کو معلوم اس فن سے تم واقف تھے تو تم کو یہ پنچ کرتے وقت دھیان رکھنا چاہیے تھا کہ کتنے پاؤنڈ کا ہے یہ. وہ اپنی غلطی کو یاد کریں گے اور کہیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے، جاؤ عیسیٰ کے پاس. تو لوگ عیسیٰ کے پاس آئیں گے، فیقول لست ہناکم، تو عیسیٰ بھی کہیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے. یہاں پر فیض کرو خطیتہ نہیں ہے کہ وہ اپنے غلطی یاد کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسرا ڈر ہے، اصل میں پیغمبروں میں عیسیٰ علیہ السلام وہ خاص پیغمبر ہے جن کی عبادت کی گئی اور جن کو خدا کا بیٹا بنایا گیا، تو ان کو اس کا ڈر ہوں گا کہ تیری وجہ سے تو ساری مصیبت آئی لوگوں پہ، لوگوں نے تجھے ایسا ایسا کیا ہوا ہے، ایک مواخذے کی بات ہو سکتی ہے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے بھی والے ہیں وہ مواخذہ، کسی سے نہیں ہوگا مگر ان سے ہونے والا ہے، وہ جتنے پیغمبر ہیں ان سے ان کی ان باتوں پہ غلطی کا کوئی مواخذے کا کوئی ذکر نہیں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام سے اس بات کا مواخذہ ہونے والا ہے کہ کیا تم نے کہا تھا کہ میرے تمہاری عبادت کی جائے، حالانکہ ان کی نہیں کی گئی، وہ اس وجہ سے کہ یہ عیسائیوں کو کا دماغ ٹھیک کرنے کے لیے ان سے پوچھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ، اب بولیں گے کہ دماغ ان کا ٹھیک کرنا ہے پوچھنا ان سے ہے، تو اصل میں جس سے بہت ناراضگی ہوتی ہے نا اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا، جس سے بہت ناراضگی ہوتی ہے، جس کو خوب پیٹنا ہے، جس کو جنا والا سزا دینی ہے، اس سے پوچھا بھی نہیں جاتا کہ تم نے غلطی، وہ غلطی تو اتنی واضح ہے کہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس سے پوچھا جا رہا ہے، جس کے ساتھ انہوں نے زیادتی کی، اس کو بتایا جانا، اس کے بارے میں بتایا جانے والا ہے کہ اس کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کو کوئی پوچھ وچھ نہیں ہونے والی، نہیں بندہ ہے وہ خدا نہیں ہے، خدا کا بیٹا نہیں ہے، یہ خدا کی خدائی کے اندر وارث نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اصل میں ناراضگی ظاہر کریں گے عیسائیوں پر، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم اللہ ہیں، الہ جو ہوتا ہے وہ اپنے معلوم سے اور اپنے عابد سے جو چاہے پوچھ سکتا ہے، اس لیے ان سے پوچھ گچھ ہونے والی ہے اس بارے میں، وہ سمجھ جائیں گے اپنی نوعیت کو، تو اس وجہ سے وہ کہیں گے کہ میرا یہ مقام نہیں. ایتو محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، بخش دیا گیا ہے ان کا سب، جو کچھ اگلا ہے جو پچھلا ہے، ان کے لیے یہ ٹائٹل ہے کہ ان کو پہلے سے یہ طے ہے کہ نہیں پوچھا جائے گا، کسی پیغمبر سے یہ طے نہیں ہے، معاہدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا کہ نہیں پوچھا جائے گا، کچھ مواخذہ نہیں ہوں گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طے ہے، آپ کو یہ ٹائٹل ہے. وہ جو غفر لہ ما تقدم من ذنبہ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر، یہ یا معلوم ہوتا ہے کہ وہ لفظ جو ہے وہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہ ہو گئے ہیں، اس کو معافی کو بتانے کے واسطے نہیں ہے، وہ اسی میں بحث ہوتی ہے نا، کہ صاحب ایسا کیسا ترجمہ کر دیے اس کا, بھائی یہ لفظ ہے اس کا تو ترجمہ ویسے ہی کرنا پڑتا ہے. مگر بات سمجھانے کی یہاں پر یہ ہے کہ وہ دراصل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اعزاز دیا گیا ہے, آپ کے ایک آپ کا ایک ٹائٹل ہے, وہ آپ کو ایک انعام ہے وہ, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ اعلان فرمایا ہوا ہے کہ آپ سے کبھی بھی پوچھ نہیں ہونے والی ہے, کسی کے لیے یہ اعلان نہیں. تو پھر ابراہیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ وہ ما تقدمہ و ما تاخر سے جو مغفور ہیں, جن کو پہلے سے ڈکلیئر کر دیا گیا ہے, وہ محمد ہے. فیاتونی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے پاس آئیں گے وہ لوگ, فاستاذن علی ربی, میں اپنے رب پر اجازت مانگوں گا. فَإِذَا رَأَيْتُهُ, جیسے ہی میں اپنے رب کو دیکھوں گا, وَقَعْتُ سَاجِدًا, تو سجدے میں گر پڑوں گا. اب اجازت مانگوں گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں جانے کی اجازت دی جائے گی, اور اجازت مانگنے پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی کیا نوعیت ہوں گی, اس کی تفصیلات نہیں معلوم ہیں. بعض کہتے ہیں کہ جنت کے دروازے پر یہ ہونے والا ہے, جنت پہ جمع ہو جانے کے بعد یہ ہونے والا ہے, اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی خاص مقام ہو جس کو مقام محمود کہتے ہیں, وہاں جانے کے بعد اللہ پاک کا خاص دیدار حضور کو ہوگا. غرض یہ ہے کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اجازت مانگیں گے, جیسے اجازت ملے گی تو اللہ پاک نظر آئیں گے حضور کو, اور جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رویت ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے. وقعت ساجداً, فیدعونی ما شاء اللہ, اللہ تعالیٰ مجھے چھوڑ دیں گے سجدے میں جب تک اللہ چاہیں گے. آخرت کے اعتبار سے ایک ہفتے کے ٹائم تک سجدے میں پڑے رہیں گے, بعض روایتوں میں آتا ہے, اس کا مطلب 7000 سال قریب قریب. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 7 دن تک, یہاں کے اعتبار سے ایک جمعہ کا وقت جو ہے نا, ایک ہفتہ پورا, ایک اسبوع پورا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں رہیں گے. اب یہ آخرت کا اگر اسبوع مراد ہے تو پھر 7000 سال ہو جائیں گے, اتنے لمبے وقت کے لیے حضور, چونکہ وہاں کا تو ٹائم ہی 50000 سال کا ہے, وہ دن ہی ٹائم ہی ویسا ہے وہاں کا, تو اتنا لمبا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے اور اتنی تعریف اللہ تعالیٰ کی کرتے ہی رہیں گے. ثم یقال لی ارفع راسک, پھر مجھ سے کہا, بولیں گے کہ اتنی طاقت کہاں سے آئے گی, تو وہ وہاں کے حالات ہی ویسے ہیں اور وہاں یہ سب قدرت رہے گی. پھر کہا جائے گا مجھ سے کہ اپنے سر اٹھاؤ, سل مانگو, توتا دے دیا جائے گا, سر اٹھاؤ, اچھا مانگو, جو مانگنا ہو دیا جائے گا. وقل یسما, اور بولیے جو بولنا ہے, آپ کی بات سنی جائے گی. وشفا تشفا, اور سفارش کیجیے جس کی سفارش کرنا ہے, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. فارفع راسی, تو میں اپنا سر اٹھاؤں گا. فاحمد ربی, اور اپنے رب کی حمد بیان کروں گا. بتحمید یعلمنی, ایسی حمد جو اللہ پاک مجھے اس وقت سکھلائیں گے. ثم اشفا, پھر اس کی بعد میں سفارش کروں گا. فیحد لی حدا, تو میرے لیے ایک حد مقرر کر دی جائے گی, لمٹ مقرر کر دی جائے گی, تم کس کی سفارش کر سکتے ہو. مثلا یہ کہ صرف نمازیوں کی کر سکتے ہو, روزے داروں کی کر سکتے ہو, حاجیوں کی کر سکتے ہو, ایسی پہلے لمٹیں دی جائیں گی کہ تم پہلے ان کی کرو سفارش, اب جب ان سے فارغ ہوں گے تو پھر ان کی کر سکتے ہو, پھر ان سے فارغ ہوں گے تو پھر ان کی کر سکتے ہو, پھر ان سے فارغ ہوں گے تو پھر ان کی کر سکتے ہو. فیحد لی حدا, میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی. ثم اخرجہم من النار, اس کے بعد میں ان سب کو جن کے بارے میں میری سفارش قبول ہوگی جہنم سے نکالوں گا. وادخلهم الجنہ, اور جنت میں داخل کروں گا. ثم اعود فاقع ساجدا مثله في الثالثه والرابعه, پھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, پھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے میں گر پڑوں گا واپس آ کے, اور پھر ایسے ہی کروں, ایسے ہی بات پیش آئے گی جیسے اس سے پہلے پیش آئی تھی. پھر حد ایک مقرر کر دیا, اچھا فلاں فلاں کے بارے میں کر سکتے ہو, اور اتنا ہی ٹائم اس میں گزرے گا. ایک روایت میں یہ کہ 3 مرتبہ ایسا ہوگا, اور ایک دوسری روایت میں راوی کو شک ہو گیا کہ 4 مرتبہ ایسا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا کے آئیں گے, جہنم سے نکال کے جنت میں پہنچا کے آئیں گے گروپس کے گروپس کو. اس کے بعد میں 4th مرتبہ کی بات فرمائیں گے, حتی ما یبقی فی النار الا من حبسہ القرآن, یہاں تک کہ نہیں باقی رہے گا آگ کے اندر مگر وہی آدمی جس کو قرآن نے روک لیا ہو. قرآن نے جس کو روک لیا ہو کا مطلب قرآن نے جس کے ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنے کا فیصلہ سنا دیا ہو, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے بتا دیا کہ جہنم میں ہمیشہ کون رہنے والا ہے, اور اس سے مراد مشرک اور کافر ہے. حبس القرآن مطلب ہے کہ قرآن میں جس کے ہمیشہ کے لیے محبوس ہونے کا ذکر ہے وہی بس رہ جائیں گے, بقیہ سب اس میں سے نکال لیے جائیں گے. کیسے مناظر ہیں اور کیسے حالات ہیں جہنم آخرت کی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا يدخل احد الجنت نہیں داخل ہوگا کوئی بھی جنت میں الا اری مقعده من النار مگر اس کے جہنم کا ٹھکانہ بھی اس کو دکھایا جائے گا. کوئی آدمی جنت میں جائے گا تو جنت سے اس کو اس کے جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر تو یہاں کے لیے تیاری نہ کرتا تو یہاں تیرے کو جانا تھا. لو اساء اگر وہ برائی کرتا تو لیزداد شکرن تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے شکر میں اضافہ کرے. وہ کہہ رہا کہ پروردگار آپ کا احسان ہے, آپ نے توفیق دے دی, آپ نے مجھے بچا لیا, اگر مجھے نہ بچایا ہوتا تو آج میں ادھر ہوتا. تو ہر جنتی کو اس کے جہنم کا ٹھکانہ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر تو اس راستے کے بجائے دوسرے راستے پر چلتا تو تیرے لیے وہ جگہ مقرر کی ہوئی تھی کہ اگر یہ دوسرے راستے پر چلے تو یہاں جائے گا. وَلَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ اور نہیں داخل ہوگا کوئی آدمی جہنم میں مگر اس کا ٹھکانہ جنت کا بھی دکھایا جائے گا. لو احسنا اگر وہ صحیح راستے پر چلتا, لیکن علیہ حسرہ تاکہ اس کی حسرت میں اضافہ ہو. وہ جہنم میں جانے کے بعد بتائیں گے کہ اگر تو تھوڑے دن کی پابندی کر کے دین پر چلتا تو یہ تجھے ملنے والا تھا. اب اس کی حسرت کا کیا اندازہ کر سکتے ہیں, کتنا اس کو صدمہ ہوگا, کتنی اس کو حسرت ہوگی. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت سے کون سعادت مند ہونے والا ہے, کس کو آپ کی شفاعت سب سے پہلے ملنے والی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے گمان کیا تھا اے ابو ہریرہ کہ یہ بات تیرے علاوہ کوئی مجھ سے نہیں پوچھے گا, میرا گمان یہی تھا کہ یہ بات تو ہی سب سے پہلے پوچھے گا. لما رأیت من حرصک علی الحدیث, جیسا کہ میں تمہاری حرص میری باتوں کے بارے میں دیکھتا ہوں, میری حدیثوں کے بارے میں جو تمہاری حرص ہے, خواہش ہے, وہ جو میں محسوس کرتا ہوں, اسے مجھے اندازہ تھا کہ یہ سوال بھی تم ہی پہلے کرو گے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ میرے لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت حاصل کرنے والا میری شفاعت سے قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہا ہو اپنے ساتھ اپنی طرف سے, جس کے دل میں اور اس کی زبان میں دونوں میں اخلاص ہو کلمے میں, یعنی اس کا دل اس کی زبان کی موافقت کر رہا ہو اور اس کی زبان اس کے دل کی موافقت کر رہا ہو. جو اخلاص کے ساتھ میں کلمہ پڑھے گا اور اس کلمے کے اوپر بھی رہے گا تو وہ سب سے زیادہ سعادت مند ہوگا, بہرہ مند ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے. یہ شفاعت جو ہے وہ شفاعت کبریٰ کے علاوہ ہے, بڑی شفاعت جو ہے وہ الگ ہے, اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی شفاعتیں الگ ہیں. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاعلم آخر اہل النار خروجا منہا, بے شک میں جانتا ہوں جہنم والوں میں سے سب سے آخر میں نکلنے والے کو, وآخر اہل الجنت دخولا اور میں جانتا ہوں سب سے آخر میں جنت میں داخل ہونے والے کو بھی, سب سے آخر میں جو جنت میں داخل ہوگا اور سب سے آخر میں جو جہنم سے نکلے گا اس کو میں جانتا ہوں. فرمایا کہ رجل یخرج من النار حبوا, ایک آدمی ہوگا جو جہنم سے نکلے گا گھسیٹتا ہوا گھٹنوں کے بل رینگتا ہوا, فیقول اللہ اذهب فادخل الجنہ, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اچھا جا جنت میں چلا جا, فیاتیہا وہاں آئے گا, فیخیل الیہ انہا ملا, اس کو ایسے نظر آئے گا کہ جنت پوری بھری ہوئی ہے, وہاں پہ تو کوئی جگہ ہی نہیں, سب یہاں سے وہاں تک پھول ہے. فیرجع واپس ہوگا, فیقول یا ربی وجدتھا ملا, وہ کہے گا کہ پروردگار میں نے تو وہاں بالکل بھرا ہوا پایا, وہاں پہ تو کوئی جگہ ہی نہیں. فیقول اذهب فادخل الجنہ, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. فیاتیہا وہ وہاں آئے گا, فیخیل الیہ انہا ملا, اور پھر اس کو یہی خیال آئے گا کہ وہ تو بھری ہوئی ہے. فیرجع پھر واپس ہوگا, فیقول یا ربی وجدتھا ملا, وہ کہے گا پروردگار میں نے تو اس کو بالکل پایا ہے اس حالت میں کہ وہ بھری ہوئی ہے, اس میں گنجائش نہیں ہے. وہ کہے گا اذهب فادخل الجنہ فان لك مثل الدنيا وعشرة امثالها, اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ فرمائیں گے کہ جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ, تمہارے لیے دنیا کے 10 گنا جنت دی جا رہی ہے. جا کے تو دیکھ, دور سے ہی بول رہا بھر گئی بھر گئی. اور ان لك مثل عشرة امثال الدنيا, یا فرمائیں گے کہ دنیا کے امثال کے 10 دنیا کی مثل کے 10 مثل جو ہے نا تجھ کو جنت دی جاتی ہے. فیقول تسخر منی وانت الملک, وہ کہے گا کہ آپ مذاق کر رہے ہیں حالانکہ آپ بادشاہ ہیں. یہ کہیں وہاں 3 چکر میں لگا کے آیا ہوں, وہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے 10 گنا بڑی جنت تو لے لے. اتسخر بی وانت الملک, اوقال اتضحك منی وانت الملک, آپ مجھ میری ہنسی اڑا رہے ہیں, آپ میرا مذاق کر رہے ہیں, اور آپ ملک ہیں, آپ تو اللہ ہیں. فلقد رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضاحكا, میں نے دیکھا حضرت ابو ہریرہ عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنس پڑے, حتیٰ بدت نواجد ہو, یہاں تک کہ آپ کے بازو کے دانت بھی ظاہر ہونے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہنسنے پر. ایسا بھی ہوگا جب لوگ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیں گے تو یہاں تک ناز میں آ جائیں گے, اور اتنی جرات ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بول دے گا. اور اس حدیث شریف سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جس کو سب سے لاسٹ میں جنت ملنے والی ہے اس کی جنت بھی 10 گنا بڑی ہوگی. یہ جو مشہور ہے نا کہ سب سے ادنا درجے کے جنتی کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی, وہ یہیں سے ہے. ادنا درجے کے جنتی کو 10 گنا بڑی جنت پوری دنیا سے, پورے ورلڈ سے آپ اندازہ لگاؤ کتنی بڑی ہوگی. اور جو بڑے درجے کے ہیں ان کا تو آپ پیچھے پڑھ ہی چکے ہیں ایک حدیث میں بخاری کے, کہ جنتیوں کے جو غرف اور بالا خانے ہیں وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے آسمان کے اوپر دور دور ستارے مشرق اور مغرب کے, قطبی ستارے جیسے نظر آتے ہیں نا, قطب شمالی کے, قطب جنوبی کے جو ستارے نظر آتے ہیں وہ بڑے جنتیوں کے بڑے بڑی جنتیں جو ہے نا ویسے نظر آئیں گے. بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جہنم سے بچا لے اور جنت میں پہنچا دے عافیت کے ساتھ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن, وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وجعلنا شاكرين لنعمتك مسلمين بها قابليها واتمها علينا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر, ونسألك عزيمة الرشد, ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك, ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره. اللهم احفظنا من شرور نفوسنا ومن سيئات اعمالنا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.